لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. We had the good fortune and tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala to be discussing some of the meanings of verses of Surah Al-Furqan last few nights from verse 63 onwards. And the selection of these verses was primarily because in these 10 nights of Muharram, we are in the class and we are in the company of shuhada. Emotionally and psychologically and mentally, we are in the plain of Karbala with Imam Hussein alayhi salatu wasalam. We are with his followers, we are with his brothers and his sons and his cousins. Every night we come together and we find ourselves over there, and it is our shu'ar that we say, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza ma'akum fawzan azima. And also in battles, like for example Battle of Jamal, when Imam Ali alayhi salatu wasalam salawat when he won the battle and he defeated the enemies, the munafiqeen, someone came before Imam Ali alayhi salam and was very happy, but he said, Ya Amir al-Mu'min, this is such a good victory for us, for Deen, for Islam, and I only wish my brother was with us, because he was not with us in this battle, but I wish he was with us. Imam alayhi salam asked him, Is he on the same path as us? Is he on the path of walayat? Is he on our side or not? And he said, of course he is your follower. Of course he is on our side. Imam said, then it does not matter, because he is with us. And even those children who are still in the wombs of mothers, and those who are in the bodies of their fathers till the day of judgment, whoever is on our side is also present in this battle on our side. So this is a case of truth and falsehood. And our religion, which we call religion of Islam, it is a philosophy of truth and falsehood, in shorter terms. That we want to say, for example, our belief system, what is it? It is on the basis of rational arguments that prove that they are true beliefs, that there is a creator, that God is the creator, that he is the Lord, that he is worthy of our obedience, that he is the sustainer and the provider, that he presented his signs to us, that he blessed us, that he created us, and that he sent guidance for us, and that to him we shall return, and there is a life after death. That there is a spirit in our bodies, and the spirit is not physical and it is not seen by our eyes, but it is present and we know it. We believe that this soul will depart from this body, and therefore there has to be another world. All these are philosophical discussions, and we prove that these are true facts, they are true beliefs, that every human being who thinks will arrive at these facts, and who does not think will probably be following blindly some written text or some elders or religious leader who are misguiding them. So people who think will discover the truth. People who do not think and blindly follow other people or blindly follow some religious text, the chances that they may be guided are few. Unless they happen to be following the right text and interpret it correctly and are also understanding the text through the teachings of those who understand the text. For example, the Holy Quran is explained by Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Salawat. I'll just one more point, then I'll move to Urdu language. That last night we discussed the middle path, that the path that Islam shows us in everything. Virtue is a mean between two extremes. Virtue and fazilat is a mean between two extremes. For example, as I mentioned earlier, that to have iqtisad, that means good economy, that means have a good budget, is actually ta'adul, i'tidal. It is the midpoint, it is a balance between two extremes of stinginess and wastefulness. You fall right in the middle. All moral virtues are like that. They are the middle midpoint. And one has to understand what are the major faza'il. And I will just mention these again tonight briefly, that hikmat is one of the major faza'il. Hikmat. The Holy Quran says, يُؤْتَ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, He bestows hikmat to whoever He wills. And whoever is given wisdom, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, whoever is given hikmat, right, فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, has indeed been gifted with a great, yes, أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, great good, abundant good, خَيْر. So, something that Allah says, great good, it must be something of value. And in Holy Quran, the emphasis on hikmat is seen in many places. In Surah Al-Jum'ah, you read about, you know, يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. The work of the prophets is that they read the signs of Allah, the verses and the kalam of Allah, the words of Allah. يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. They recite, وَيُزَكِّيهِمْ, and they purify the people. Prophets, what do? They correct the moral problems, the ethical problems in the society. Right? Purify the people. And then, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. That He teaches them kitab and hikmah, two things. Kitab, our ulama say, means shari'at. Of course, the basis is Quran. That is the kitab. But kitab in a general sense, Holy Quran means the shari'at of Islam. Kitab means the law, the guidelines, the framework by which we abide, we live. Well, hikmah. Hikmat is not the same as kitab, because there are two things. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Hikmat is what you think and understand correctly. In this also there are two extremes. There are those who don't think at all, and there are those who overthink. Overthink means they don't follow the rules of grammar of thinking. They don't think correctly. When you exceed the limits of burhan, the limits of aql, limits of mantiq, you are falling to the other extreme. When you don't think at all, that's another extreme. Like many people nowadays, they read books but don't think. They read books to pass an exam. When they are done with it, and they're looking for a lucrative outcome of reading these books, when they get to that result, they're done. هَذَا فِرَاخُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Abdullah ibn Zubair said this. He was sitting in Mecca, showing himself, pretending to be very religious, reading Quran. When they came and told him that this is your opportunity, yeah, to become the Khalifa, he said, he closed the book and said, هَذَا فِرَاخُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Oh Quran, this is the separation between me and you. So I use the Quran to get to power. Now that I have the power, it's done. Ma'ad Allah min zalik. We ask Allah to give us refuge from this kind of attitude, that we treat His message and His book like this. and the teachings of Ahlul Bayt like this, and we treat Na'uzu Billah Karbala like this, it will be really a misfortune. Because this is the most dearest thing we have in our lives, Muharram. There is nothing more dear to us than Muharram. And Muharram is for us the most significant event of history. That our connection with Muharram is more than our connection with anything. We understand, if I could say that, we understand Quran through Karbala. That our understanding of Islam in general, our understanding, there are many people who probably, I mean, it will not be a good thing to be there, but there are some who don't even know enough about Islam. They don't even have much to do with Quran. But when they come to Muharram, they find access. It is a window into opening Quran in their lives. There's so many who were following sinful ways and they were guided because of their association with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our ibadat and forgive our sins. Loud salawat, please. Surah Mubarakah Furqan ki ayat 68, isme irshad bari ta'ala hai. Wala walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. اوصاف عباد الرحمن پر گفتگو تھی خدا رحمان کے بندے بندے سے مراد عبد ہے عبد سے مراد متی وہ اپنے آپ کو خدا کا مال سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کا ہوں انا للہ للہ کا مطلب ہے مال ملکیت ہے خدا کی میں خدا کا ہوں اور اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے عبد مانتے ہیں اپنے آپ کو اختیاری طور پر کیونکہ اگر دیکھا جائے وجودی طور پر تو ہم ہیں ہی مالک مالک ہمارا ہی خدا اختیاری طور پہ خود کو خدا کا مال سمجھتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ امانت ہے پروردگار کی چنانچہ مرضی مولا کے خلاف عمل نہیں کرتے کم از کم منشا اور آرزو اور کوشش ایک انسان کی یہ ہونی چاہیے زندگی میں ظاہر ہے کہ انسان جب راستہ پتا ہو تو پھر وہ راستے پر کوشش کرتا رہتا ہے آنے کی جب راستہ ہی نہ پتا ہو تو یہ شخص جو ہے پھر گمراہ ہے یا تو یہ کوشش کرے گا اور راستہ پالے گا اور کوشش نہ کرے تو یہ جہالت کے راستے میں جہالت یعنی تباہی ارشاد والذین لا يدعون عباد رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو پکارتے نہیں ہیں کسی معبود کو سوائے اللہ کے بلکہ میں اور ذرا اور اس میں باریکی ہے ترجمے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے نہیں ہیں خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو لا يدعون مع اللہ خدا کے ساتھ الہ آخر کسی اور معبود کو پکارتے نہیں پکارنے سے مطلب مدد مانگنا یدعونا دعا یدعو پکارنا کسی کو یعنی ہم دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں پکارتے ہیں کسی کو کسی مدد کے لیے انسان پکارتا ہے الہ آخر الہ عربی میں معبود کو کہتے ہیں معبود کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کا شعار رسول اکرم کا جو نعرہ تھا اور شعار تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے فلاح تو کہتے ہیں رستگاری کو سیلویشن کو کامیابی کو سعادت کو سعادت ابدی ابدی کامیابی کو جو ہے فلاح کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا لا خالق الا اللہ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کا خالق کون ہے یعنی قریش والوں سے مکے والوں سے پوچھو کہ ان کا خالق کون ہے بے شک وہ کہیں گے اللہ تمہارا خالق ہمارا خالق ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قریش والے مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے بہت سے بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ قریش والے مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے سمجھتے تھے کہ اللہ خالق نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے ان سے پوچھو ان لوگوں سے کہ کیا خلق تمہیں کس نے کیا ہے یہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا تو پھر اختلاف کیا تھا اختلاف یہ تھا کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے کیا مطلب ہے اس کا الہ نہیں مانتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا تو اس کا لازمہ کیا ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہی اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا ہے دیکھیے اگر کوئی اللہ کا مقابلہ کسی اور بنانے والے سے کرے مثال کے طور پہ گاڑی کا بنانے والا گھڑی کا بنانے والا آپ کے فون کا بنانے والا, ٹھیک ہے. تو بنا اگر اس چیز کا بنانے والا جو ہے کوئی ہے, ظاہر خود سے تو یہ گاڑی نہیں بن گئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بنانے والا بھی زندہ بھی ہے. گاڑی بنانے والا, جہاز بنانے والا, فون بنانے والا, مختلف چیزیں بنانے والے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, وہ چیز تو باقی رہتی ہے ان کی ایجاد. ہم جب کہتے ہیں پروردگار بنانے والا ہے, اس کا مراد ایسے بنانے والا نہیں جو کہ بنا کے جن کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ جن بنانے والوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وجود بخشنے والے نہیں ہیں, عدم سے وجود میں لانے والے نہیں ہیں. یہ ٹکڑے جوڑ کر مختلف جو اس دنیا کے قوانین ہیں, لاز آف نیچر استعمال کر کے چیزوں کو ڈیزائن کر کے بناتے ہیں. لیکن ہر مادی شے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں, ہم اور آپ, ٹھیک ہے, وہ تبدیلیوں کا شکار ہیں. جتنی چیزیں ہیں وہ چینج ان کے اندر ہو رہا ہے, اور ہر چیز کی ایک ابتدا ہے, اور ہر چیز نیاز مند ہے کسی کی. سارے کائنات کو اگر ایک دائرے میں تصور کر لیں, ساری عالم ہستی کو ایک دائرے میں تصور کر لیں, آپ دیکھیں گے سب محتاج ہیں, سب محتاج ہیں. سمجھ لیں آپ نے ایک دائرہ کھینچا, اس کے اندر جتنی چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں, جتنی مادی چیزیں ہیں موجود ہیں, جو نظر آ رہی ہوں یا نہ نظر آ رہی ہوں, آپ کے گمان میں آ جائیں, وہ ساری چیزیں جو مادی ہیں آپ انہیں اگر جمع کر لیں, اپنے تصور کے ایک دائرے میں جمع کر لیں, آپ دیکھیں گے ساری محتاج ہیں, کیونکہ ساری اجزاء سے مل کے بنی ہیں. اجزاء پہلے وجود میں آئے, پھر جا کے مرکبات وجود میں آئے, اجزاء بھی اجزاء سے بنے ہیں, ٹھیک ہے. ہر مادی شے کو آپ بریک ڈاؤن کریں تو آ کر وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی چلی جاتی ہے. سارے ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں اپنے اجزاء کے, اجزاء محتاج ہیں اپنے اجزاء کے. ہر چیز حرکت میں جو, اس کو کسی حرکت دینے والے کی ضرورت ہے. ہر چیز جو تشکیل پائی ہے وہ کسی تشکیل پانے والے کے ذریعے سے تشکیل پائی. ہر نظم جو وجود میں آیا کسی منظم کی وجہ سے, ناظم کی وجہ سے وجود میں آیا. تو ساری چیزیں محتاج ہیں, کس کی محتاج ہیں؟ تو آپ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہم صلی اللہ, جب نعرہ بلند کیا توحید کا, تو وہ توحید جو ہے خالقیت کے بارے میں تو پہلے ہی لوگ مانتے تھے. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنا کے حوالے کر دیا فرشتوں کے, حوالے کر دیا. اب یہ فرشتے, بعض یہاں تک کہتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں, جو بھی کہتے تھے کہ خدا نے کائنات بنا کے ان کے حوالے کر دیا, وہ فرشتے جو چلا رہے ہیں ساری کائنات کو, فرشتے یا جو بھی انہوں نے تصور کر لی تھی مخلوقات, کچھ بارش برسا رہی ہیں, کچھ اولاد دے رہی ہیں, کچھ کھیتی باڑی میں مدد کر رہی ہیں انسان کی, کچھ جو ہیں وہ اور چیزوں میں اولاد دے رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں رزق و روزی دے رہی ہیں, کچھ بیماریوں کو شفا دے رہی ہیں, اسی طرح کے سینکڑوں انہوں نے اپنے ذہن میں تخلیق کر لیے, کیونکہ ان کا بنیادی طور پر منشا یہ تھا کہ خدا نے بنایا ہے اس کائنات کو, لیکن خدا رب نہیں ہے. عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے. ابھی لوگ فادر کہتے ہیں عام طور پہ, میں جنرلائز نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر شخص کا دین اور عقائد الگ ہیں, اس لیے تو لوگ اتنے اختلاف میں, اس لیے تو تفرقے ہیں دین میں, فرقے بنے ہوئے ہیں. اسلام میں فرقے نہیں ہیں کہ 74 یا خدا جانے اب کتنے فرقے ہیں, اسی طرح عیسائیوں میں بھی ہزاروں فرقے ہیں. اب ہر شخص سے بات کریں آپ کو ایک الگ فلسفہ بتائے گا, لیکن خلاصہ یہ, بہت سے لوگوں کا, سب نہیں, بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کہ جو بنانے والا ہے وہ فادر ہے, اور اس نے بیٹا جو اپنا پیدا کیا گیا وہی خود ہی بیٹے کی شکل میں آ گیا یا جو بھی, اور وہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جو آیا ہمارے پاس, اور وہ ہے جو تدبیر عالم کا ذمہ دار ہے, وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے, جس کو یہ جیزس کہتے ہیں, جو کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو اس بہتان اور اس تہمت سے بری کر لیں گے کہ ایسی کوئی چیز میں نے نہیں کہی تھی. جب پروردگار پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن پاک میں کہ کیا تم نے ان لوگوں کہا تھا کہ تم بھی ایک معبود ہو, الہ ہو, وہ کہے گا یار پارے بارے الہ اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا اس بات کو, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ان لوگوں سے, انہوں نے خود سے یہ من گھڑت یہ داستان وضع کی, ٹھیک ہے. لوگوں نے خدا کو رب نہیں مانا, اور سب کی میں بات کر رہا ہوں, آپ یہی مسئلہ سب میں ہے. یا تو کسی غیبی طاقت کو رب سمجھ لیتے ہیں,
اور یا کسی انسان کو رب سمجھ لیتے ہیں, کسی حاکم کو ذل اللہ سمجھ لیتے ہیں کہ خدا نے اس کو بنایا اور اس کی اطاعت ہم پر فرض کی, چونکہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, چنانچہ جو حاکم بن گیا وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے, چنانچہ ہمارا اس میں کیا, ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا کی ایک بہت بڑی کثرت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں, اور یہ چیز سب باطل ہے, اس لیے کہ ربوبیت کا عمل بھی خالقیت کا ہی عمل ہے. جب آپ کسی کو رب ربوبیت کرتے ہیں, پرورش دیتے ہیں, آپ اس کے مرتے ہوئے سیلز جو ہیں جسم کے دوبارہ خلق کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر لمحہ اس کو زندگی دیتے ہیں, ہر لمحہ اس کی زندگی کو آپ باقی رکھتے ہیں, یہ خالقیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کائنات ایک خاص سمت میں ہر چیز بڑھ رہی ہے, درخت پیدا ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, نشوونما پا رہے ہیں, خاص طریقے سے, خاص ڈائریکشن کی طرف, خاص سمت کی طرف حرکت کر رہے ہیں, ہر چیز کی گروتھ ہو رہی ہے, پرورش ہو رہی ہے, خاص سمت کی طرف ہو رہی ہے, خاص نظام کی طرف ہو رہی ہے. اگر یہ چیز رینڈملی یعنی کوئی حساب کتاب نہ ہوتا, قاعدے قانون کے بغیر ہو رہا تھا, شاید آپ یہ بات کہتے تو کوئی اس کے اندر منطق ہوتی, لیکن ہر چیز میں نظام نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں ایک پرپز ہے, میننگ ہے, ڈائریکشن ہے, ہر چیز میں ایک خاص جہت ہے جس کی طرف اجار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں موسم میں بیج لگایا جائے گا, فلاں موسم میں پودا اگے گا, فلاں موسم میں پھل دے گا, آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے حساب سے نظام وضع کر سکتے ہیں, قانون وضع کر سکتے ہیں, انتظار کر سکتے ہیں اس وقت کا, اور وہ وقت جو آئے گا تو آپ کو وہ پھل یا سبزی یا جو بھی ہے مل جائے گی, اس لیے کہ قانون جو ہے فطرت کا وہ اس میں تخلف نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, بالکل ایک خاص سمت میں چل رہا ہے, یہ خالقیت کے سوا کوئی نہیں ہے, ان چیزوں میں نہیں ہے یہ چیز. لیکن بہرحال لوگ چونکہ ان علوم کو زیادہ غور سے نہیں پڑھتے, ہم لوگ اگر دلچسپی لیں اور غور سے اس چیزوں کو دیکھیں, بات اس سے بھی گہری ہے, لیکن ممبر کے قابل آج بس یہ اتنی سی کہ وہ رب نہیں مانتے تھے خدا کو, رب نہیں مانتے تھے خدا کو. اب جو رب ہے, جو رب ہے یعنی جو سسٹینر ہے, جو آپ کو ہر لمحہ آپ کی بقا کی کا ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کا نفع نقصان بھی ہے, کیونکہ وہی خالق ہے, وہی رب ہے, وہی پروردگار ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کا, یعنی آپ اگر پریشان ہو تو آپ اس سے مدد مانگیں گے, کیوں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خالق ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ رب ہے, اور وہ آپ کو دے بھی سکتا ہے اور منع بھی کر سکتا ہے, منع کرے گا کسی مصلحت سے, کسی حکمت سے, دے گا تو بھی اس کے علم میں, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں, چنانچہ آپ اس سے مدد مانگیں گے وہ دے سکتا ہے. تو اگر انسان یہ بات جانتا ہو کہ کسی کے ہاتھ میں اس کا نفع نقصان ہے, تو وہ اسی کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے. ہم دفتروں میں جاتے ہیں, اپنے کام میں جاتے ہیں, تو اب وہ لوگ جو کہ جن کا اپنا بزنس ہے, جو اپنا کام خود کرتے ہیں, وہ تو کسی کی کوئی باس نہیں ہے ان کا, لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں, کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, کسی باس کے لیے, ٹھیک ہے, کام کرتے ہیں, کوئی امپلائر ہے ہمارا جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, تو ہم اس کی بات کیوں مانتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان ہے. اگر اس کی بات نہیں مانیں گے کیا ہوگا, کیا دے گا, خدا حافظ. سیدھے خلاصہ یہی ہے بات کا, کیوں ہم کسی کی بات سنتے ہیں اس دنیا میں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایسا اختیار ہے جو ہم سے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے, اس وجہ سے ہم اطاعت کرتے ہیں دوسرے کی. البتہ یہ شریعت میں پسندیدہ سمجھی گئی یہ چیز کہ آپ خود مختار ہوں اپنی روزی کی, یعنی آپ کوشش کریں کہ خود اپنے باس ہوں, تجارت خود کریں, اپنا کام خود ایسا کریں, آپ لوگ, ہم لوگ خود ایسا کریں کہ کسی کے اجیر نہ ہو, کسی کے امپلائی نہ ہو. لیکن اب عام زندگی میں ایسا ہونا ہر ایک کے لیے ناممکن ہے اور نہ آسان ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انسان کے نفع نقصان کا مالک ہے, انسان اس کی بندگی کرتا ہے. یعنی آپ باقی تمام چھوڑ دیجئے, اور بھی بہت سے دلائل ہیں, لیکن جو لوگ اس سوچ سے کام نہیں کرتے, یعنی جو لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز پر اس طرح, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ گئے جیسے باقی چیزیں آ گئیں, ایک دن ہم چلے جائیں گے یہاں سے, اور یہ چار روز کا معاملہ ہے, اس کے آگے کیا ہے کس کو کیا پتا, اس سے پہلے کیا تھا وہ بھی کسی کو نہیں پتا. بہت سے لوگوں نے دین کا مذاق اڑانا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے, کتابیں لکھتے ہیں باقاعدہ مذاق کے طور پہ، کتنے لوگوں نے کتنی چیزیں کہی ہیں خدا کے بارے میں، جمع کرتے ہیں اس کو داستان کی شکل میں لکھتے ہیں. آج کل یہ ایک فنون لطیفہ میں سے ایک چیز یہ ہے، بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کتنے تصورات ہیں کہ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی داستانیں ہر جگہ سے جمع کرتے ہیں. وہ ایک طرح کا ایک معجون، میں اگر کوئی لفظ اس سے بہتر نہیں مل رہا مجھے، وہ بنا کے دے دیتے ہیں، لوگ تفنن کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک، اور بہت سے لوگ اس کو فلسفہ کہتے ہیں. آج کل کی یونیورسٹی میں ایسے لوگ، بہت سے لوگ اس کو فلسفہ کہتے ہیں. چنانچہ آپ اگر فلسفی کا میجر لیں آگے کالج میں، تو گمان غالب یہی ہے کہ پہلی کلاس میں یہ ہوگا کہ استاد آپ کا آگے کہے گا کہ فلسفے کی 25 تعریفیں، اور بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں بتانا شروع کر دے گا، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات، اور ہر کلاس میں یہی ہوگا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، اور آخر میں جب لوگ اس سے پوچھیں گے استاد سے کہ تو صحیح بات کیا ہے، تو وہ کہے گا یہ تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ جا کے سمجھیں، میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ آپ جا کے سوچئے کہ صحیح بات کیا ہے. جو آپ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے، وہ آپ کے لیے صحیح بات ہے، میرے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے صحیح بات ہے. ایسے دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں فلسفے کی کھچڑی پک چکی ہے، اور فلسفہ ہے جو انسانی عقائد کو معین کرتا ہے، اور عقائد کی وجہ سے انسان اپنے پوری زندگی کا نظام مرتب کرتا ہے، اور اس نظام کے مطابق ہر روز اور ہر لحظہ ہر گھنٹے میں عمل کرتا ہے، سارے فیصلے کرتا ہے نظام کے مطابق. مثال کے طور پر تعلیمی نظام، خاندانی نظام، اخلاقی نظام، سیاسی نظام، چار نام تو یہ لے لیے میں نے، اور باقی اقتصادی دوسرے نظامات سارے، یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ یہ اس ورلڈ ویو پہ بنتے ہیں جو آپ وضع کرتے ہیں اپنے لیے. اور وہ کیسے وضع کرتے ہیں؟ کچھ قوانین فکر کے ذریعے سے آپ کچھ عقائد کو ثابت کرتے ہیں اپنے لیے. تقلید بھی منع ہے عقائد میں. میں نے آپ سے کہہ دیا، میری کہنے کی وجہ سے آپ نہیں اس چیز کو کہہ سکتے کہ میں نے کہہ دیا، آپ کا یقین آنا ضروری ہے. کوئی اس دن کہہ رہا تھا مجھے کہ وہ کوئی صاحب شیعہ ہوئے، اور شیعہ ہونے کے بعد جب انہوں نے انٹرویو دیا کہ آپ کی سٹوری کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں ہر فرقے کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا یہ مان لو بس تم یہ ہو جاؤ گے مسلمان. لیکن میں جب شیعوں کے پاس گیا، شیعوں نے کہا کہ جاؤ جا کے سوچو، اور اگر تمہیں یقین آ جائے تو آ جانا، یہ نہیں کہا یہ مان لو، اس پہ پریشر نہیں کیا اس کو، بلکہ اس سے کہا کہ تم آزاد ہو، سوچو جا کر، یعنی اپنی ذہن کو منظم کر کے سوچو، جب تمہیں یقین آ جائے کہ حق کیا ہے، اگر ہمارا دین حق ہے تو آ کے بتاؤ، اور اگر اس میں تمہیں مدد چاہیے تو ہاں تمہیں مدد دینے کے لیے ہم تیار ہیں، سوچ کے اصول بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ورلڈ ویو، جو آپ عقائد کی عمارت تعمیر کریں، وہ مستحکم بنیادوں پر استوار ہو، کمزور بنیادوں پر استوار نہ ہو. جو آپ دیکھیے، ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ سب مومن شیعہ ہیں، ہم سکھاتے ہیں انہیں شروع سے، خدا کتنے، ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، وہ یاد کر لیتے ہیں، اور وہ صحیح یاد کرتے ہیں، اور ہم بھی انہیں صحیح بتاتے ہیں. لیکن جو ہم ان کی عمر کے حساب سے ان کو سیدھی سادھی باتیں سکھاتے ہیں، تھوڑا بڑھنے کے بعد تھوڑے سے ان کو ہم دلائل بھی دے دیتے ہیں، وہ دلائل سست ہوتے ہیں، باتیں صحیح ہوتی ہیں. جب بعد میں وہ ہائی اسکول جاتے ہیں اور دوسرے ان کے دلائل کو رد کرتے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یا دین سے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی اور دین اختیار کر لیتے ہیں، یا بے دین ہو جاتے ہیں. یہ ہے مسئلہ عقائد کا، کہ اگر اس پہ توجہ نہ ہو تو پوری زندگی کا بگاڑ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے. جو بگاڑ ہے انسان کا، اخلاقی، ٹھیک ہے، اور اجتماعی، اور جو بھی آپ تعلیمی علمی اتنا بگاڑ ہے، اس کی بنیاد جو یہ ہے کہ انسان اگر کنونس نہ ہو کسی چیز پر، قائل نہ ہو جائے، اور قائل ہونے کی ضرورت ہے کہ اول تو ذہن انسان کا تیار ہو. اگر ذہن انسان کا صرف نعروں کا تیار، نعروں کے لیے آمادہ ہو، تو پھر یہ فکری باتیں جو ہیں وہ نہیں سک سکیں گے دماغ میں. اپنے ذہن کو ارسطو نے جو، اور ابن سینا نے جو باتیں کہیں، اس میں کہا تھا کہ اخلاقی یہ فلسفی تعلیم کے لیے ایک تزکیہ ذہنی چاہیے، جو فکر انسان کی، عقل انسان کی تھوڑی سی لطیف ہو جائے، لطیف ہو جائے یعنی نقطہ سنجو، تو پھر وہ سمجھتا ہے باتوں کو. لیکن جو انسان حوث اور خواہشات اور آج اور کل کے مسائل میں اتنا الجھاؤ کہ اس کے پاس فرصت ہی نہ ہو, توجہ ہی نہ کر سکے کسی چیز پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر, اس کے لیے نہیں ہے حکمت. حکمت کے موتی وہ نہیں تلاش کر سکے گا. بالکل ایسے ہی جیسے عبادت میں ایک انسان کیسے دل لگائے جب اس کا ذہن ہر جگہ موجود ہے. جو آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی اچھی مثال دی کہ اب دوپہر کا وقت ہوا, اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, وہ کہا کہ آہستہ آواز میں پڑھو. قرآت بھی بغیر آواز کے, جوہر صدا کہتے ہیں اس کو, یعنی وسپر کر کے قرآت کرو. تمثیل انہوں نے انالوجی پیش کی, لکھا کہ اس شور کے درمیان اب تم نماز کے لیے کھڑو. دن کے ہنگامے میں, کاموں کے دوران, ادھر تم نے وقت نکالا, کس طرح آ کے تم اب نماز پڑھ لو. اب تمہیں نہ صرف اپنی آواز دھیمی کرنی ہے بلکہ اپنے دل کو بھی پہلے آرام دینا ہے. پہلے اپنے ذہن کو بھی تمہیں, دل کو بھی تمہیں خدا کی جانب متوجہ کرنا ہے. کیونکہ وہ گویا ایسا انہوں نے تمثیل اس کی یہ دی کہ آپ 10 لوگ کھڑے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, بلند آواز میں بات کر رہے ہیں, اور دور کسی جگہ کوئی بچہ جو رو رہا ہے. اگر یہ چیخ پکار کے دوران وہ بچہ جو وہاں سے پکارے گا, آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی. اگر آپ اپنی آوازیں ہلکی کریں گے تو شاید آپ کو سنائی دے اس کی پکار. تو یہ جو فطری جو احساس ہے خدا کا, یہ بھی ایسا ہی ہے. جو انسان بہت زیادہ اس کے ذہن میں چیخ اور شور ہو رہا ہے, وہ شخص جو ہے توجہ سے اس پکار کو نہیں سن سکتا. جو یہ فطری آواز ہے انسان کے ضمیر کی, اسی طرح انسان کی عقلی جو لطیف خیالات ہیں, اس کے لیے انسان کو ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ذہنی انتشار جو اس میں انسان چیزیں نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ خواص کے لیے, لیکن بہت خیر کثیر ہے, خیر کثیر ہے. اللہ تبارک نے فرمایا فقط اوتیا خیر ان کثیرہ, کوئی مائل ہو جائے اس جانب, کوئی مائل ہو جائے کہ جو ذہن کو تیار کر لے کہ ان باتوں کو کسب کر سکے. کیونکہ ایک طرح کی ارننگ ہے, کسب علم کہتے ہیں نا, کسب عربی میں کہتے ہیں کمائی کو, کہتے ہیں کسب علم و دانش, علم کا اکتساب کیا. عمل کو بھی ایک قسم کا اکتساب کہتے ہیں, کسب عمل. عمل تم نے کمایا, علم کمایا, یہ دو ہی چیزیں انسان کماتا ہے زندگی میں حقیقی معنوں میں, جو کما کے لے کے جاتا ہے. باقی کمائی ساتھ نہیں جاتی. جو کمائی انسان کی اس دنیا سے جاتے وقت ساتھ ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ یا اس کے علم ہوتا ہے یا اس کے اندرونی فضائل ہوتے ہیں, رس اخلاقی جو چیزیں جو عمل سے آتی ہیں. عمل سے انسان کا اخلاق بنتا ہے, اور علم بنتا ہے ظاہر ہے سیکھنے سے. تو آپ سیکھیں, علم اور عمل یہی مجموعہ جو ہے وہ ایک انسان ہے, اور یہی ہے اس کی آخرت. آخرت اور کچھ نہیں ہے. ہر شخص کا جو جوہر وجودی ہے وہ اس کا یا تو علم ہے یا اس کی فضائل اخلاقی ہیں یا رضائل اخلاقی ہیں جو اس نے گنوایا اس میں دنیا میں, یا جو کمایا. ہر صورت میں کمایا اس نے. برائی بھی انسان کماتا ہے کیونکہ اختیار سے انجام دیا. آپ سوچ کے کام کرتے ہیں, سمجھ کے ڈیسائیڈ کر کے کہ بھی یہ مجھے کرنا ہے, وہ کرتے ہیں. چنانچہ اسی لیے اتنی بڑی فضیلت اہل بیت کی ہماری نظر میں ہے کہ علم اور عمل میں بالکل اعلیٰ ترین, یعنی وہ مقام حاصل کیا کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. پرفیکشن جسے کہتے ہیں, پرفیکشن. انبیاء اسی لیے ہیروز ہیں تاریخ کے, ہیروز ہیں تاریخ کے. آج کل کی جو کتابیں ورلڈ ہسٹری کی اور تمام جو یہاں پڑھائی جاتی ہے بچوں کو, وہ صرف کنفیوز کرتی ہیں بچوں کو. ہسٹری کے تمام کورسز جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں, وہ صرف بچوں کو, ان کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں اور کچھ نہیں. کیونکہ وہ ہیرو دکھائیں گے, وہ رومن ایمپرر کو ہیرو ہے, پتہ نہیں وہ پرشین کنگ کو ہیرو ہے, فلاں صاحب جو انہوں نے اتنی جنگیں جیتی انہوں نے, فلاں صاحب یہ فلاں بڑے مشہور کتاب لکھ دی اور یوں کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی ہیروز ہیں. اے سے زی تک قرآن کی الفاظ صفحے جو ہیں, پہلے صفحے سے آخری تک قرآن جگہ جگہ. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, و داعیا باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے تو یہ ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا. کیوں؟ اختیاری طور پہ انہوں نے وہ کمال حاصل کیا کہ اس سے بالاتر کمال حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں. اگر ہوتا تو وہ کر لیتے حاصل, کیونکہ بہترین مثال پیش کرنا ضروری تھا خدا کے لیے. عقلی طور پہ بہترین نمونہ عمل انسان کے لیے بھیجنا ضروری تھا. بحثیت خالق کے, پروردگار کے اوپر عقلی ذمہ داری ہے. ہم یہ اور تو کوئی ذمہ داری خدا پر, ویسے تو ہم ذمہ داری تو نہیں ہے, خدا نے خود خدائی کا تقاضا یہ تھا, اس کے لطف کا تقاضا تھا, کوئی جبر نہیں ہے خدا پر, کوئی نہیں کر سکتا, اس کے لطف کا تقاضا تھا, اس کا احسان تھا انسان پر جس کو خلق کیا کہ اس کو راستہ دکھائے. اور راستہ دکھانے کا بہترین راستہ نمونہ عمل ہے, نہ کہ کتاب. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ تم تبیین کرو, بیان کرو لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان پر نازل ہوئی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جب قدم اٹھایا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا جو کہ دار اختیار اور دار امتحان ہے, اس میں کوئی چیز جبر سے نہیں ہے. جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ جبر سے, وہ اختیاراً گمراہی کو چوز کر رہے ہیں, اختیاری طور پہ گمراہی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. انسان کی, انسان کو ایک صحیح حکومت عدل کی ضرورت ہے. سید الشہداء نے اس راستے پہ قدم اٹھایا, اور آپ کو جو خطوط ملے اس میں بھی یہی تھا, حکومت کا معاملہ تھا. سرور کونائن رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا. تیسرے مرتبہ مدینہ کے لوگوں نے آ کر ان کو یقین دہانی کی, اور بیعت عقبہ جو ہے مقرر کی گئی. وہ بیعت جو قرارداد تھی اس پہ حضور اکرم نے اس کو مانا, اس شرط پہ, اور اس پہ وہ تحریر کیا گیا تھا, ان لا ننازعک فی الامر, اے رسول آپ کا ہم دفاع کریں گے جیسے ہم اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہیں, اور ہم حکومت کے معاملے میں آپ سے نزاع نہیں کریں گے, حاکمیت کے معاملے میں آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی اختلاف نہیں کریں گے, آپ حاکم ہوں گے اور جس کو آپ حاکم بنائیں گے وہ حاکم ہوگا. لا ننازعک فی الامر, نزاع جو ہے حکومت کے مسئلے میں آپ سے نہیں کریں گے, آپ کو ہم پوری اتھارٹی دے کر بلا رہے ہیں. چنانچہ حضور اکرم نے اس اتھارٹی کے ساتھ جب قدم رکھا مدینہ میں, آپ نے میثاق مدینہ لکھا, سب نے سمعاً و طاعتاً قبول کیا, حتیٰ کہ یہودیوں نے بھی, حتیٰ کہ دوسروں نے بھی. اب انہوں نے کیوں قبول کیا یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے, لیکن جو مدینہ والوں نے کیا اس لیے کہ وہ قول دے چکے تھے. جب کوفہ والوں نے قول دیا, مدینہ والوں نے قول دیا, اس کو نبھایا, خاصی حد تک نبھایا, حضور کی زندگی میں بڑی یعنی دلیری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ نبھایا بہت لوگوں نے, باقی لوگوں نے نہیں نبھایا. لیکن حضور اکرم کے بعد اس کو توڑ دیا, اس عہد کو, عہد شکنی ہوئی. کوفہ والوں نے بھی خط لکھے سید الشہداء کو, تاریخی طور پر, عقلی طور پر یہ ذمہ داری تھی کہ اس پر لبیک کہا جائے. امام نے بہترین آدمی کو بھیجا, مسلم ابن عقیل کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ کو علم تھا, نہیں, شہادت موجود ہے سامنے, ہزاروں خط موجود ہیں سامنے, جو کفر, جو کوفہ شہر کے رؤسا ہیں, جو علماء ہیں, فقہا ہیں, وہاں کے سربراوردہ شخصیات ہیں, سب گواہی دے رہی ہیں کہ کوفہ شہر تیار ہے آپ کی حکومت کے لیے. اور جب آپ کہیں گے ہم حاکم شہر کو نکال باہر کریں گے, اور آپ کے لیے لشکر فراہم کر چکے ہیں, ہم تلواریں بن رہی تھیں, نیزے بن رہے تھے. اب کس کو خبر تھی کہ چند ہی روز میں یہ تلواریں اور یہ نیزے اور یہ برجیاں اہل بیت کے سینوں میں گھوپی جائیں گی. قوم میں بصیرت نہ ہو, قوم جو وہ جہالت کا راستہ انتخاب کر چکی ہو, یعنی متضاد مصلحتیں ٹکرا جائیں آپس میں, اور انسان کی تربیت غلط ہوئی ہو تو وہ غلط چنے گا راستے کو. لیکن جب اچھی تربیت ہوئی ہو, جب مختلف چیزیں, مفادات ٹکرا جائیں آپس میں, دنیاوی اور اخروی, اخلاقی اور خواہشات نفس ٹکرا جائیں آپس میں, انسان جس کو اچھی تربیت ہے, جو سوچنے کا عادی ہے, وہ شخص صحیح فیصلہ کرے گا. توفیق خدا کی طرف سے ضروری ہے. لیکن کربلا والوں میں نوجوانوں نے بھی ثابت کیا کہ کتنی بصیرت تھی ان کے اندر, کتنی بصیرت تھی. قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا, اور اس کا ذکر ہوا تھا, کہ میرا نام نہیں ہے اس شہادت کی فہرست میں, میرا نام نہیں ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا, اے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ اور انہوں نے کہا, میں شہد سے زیادہ شیرین. راستہ اپنے لیے انتخاب کر چکے تھے, خدا سے ملنے کی آرزو میں بے چین تھے, یہ سب لوگ تھے. بہت کچھ تاریخ نے لکھا ہے, بہت کچھ. اور قاسم کا چہرہ ایسا تھا کہ کل جیسا عرض کیا کہ دشمنوں نے جب چہرہ دیکھا تو کہا گویا چاند کا ایک ٹکڑا تھا جو خیام حسینی سے برآمد ہوا. میں پوچھوں گا کہ جب وہ دشمن جو کہ قتل کرنے کے لیے سر کاٹنے کے لیے آئے تھے جب انہوں نے قاسم کے چہرے کو دیکھا اور اس طرح اس کو وصف اس کی توصیف کی تو میں سوچتا ہوں کہ قاسم کی ماں کیسے سوچتی ہوگی. ماں باپ تو اگر بیمار بھی ہو بچہ, اگر اس کے اندر معذور بھی ہو, اس کے اندر ہزار عیب ہو, تو بچہ تو اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ قاسم جس کا ایسا چہرہ تھا اس کی ماں اس کے لیے کیا کہتی ہوگی اور کیا گزری ہوگی قاسم کی ماں پر. لیکن ایک اور بھی نوجوان ہے کربلا میں جس کو عجیب خدا نے ایک خاص مصلحت کے تحت سید الشہداء کو دیا. سید الشہداء 7 یا 8 سال کے, 6 یا 7 سال کے تھے جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور آپ کی بے انتہا والہانہ محبت تھی. سید الشہداء کو رسول اللہ سے محبت تھی بے انتہا, وہ چہرہ آپ کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا. آپ لمحہ بلمحہ حضور اکرم کو یاد کرتے تھے پوری زندگی, یہاں تک کہ اللہ نے ایک بیٹا دیا. وہ بیٹا جب پروان چڑھا تو اس کی شکل, اس کی صورت, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے اخلاق, اس کی آواز, ہر چیز ہوبہو رسول اللہ کی جیسی ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ آپ گویا کہتے ہیں کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الیہ, کہ ہم جب مشتاق, اپنی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم, میں خود حسین جب میں رسول اللہ کو بہت یاد کرتا تھا اور میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا, میں اپنے بیٹے کا, اپنے نوجوان بیٹے کا چہرہ دیکھتا تھا, اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا. اب آپ سوچئے کہ کیا گزری ہوگی سید الشہداء پہ جب اکبر اذن قتال لینے کے لیے آئے. دیکھیے غیر معمولی طور پر امام نے فوراً اجازت دے دی, اپنا بیٹا تھا, فوراً اجازت دے دی اور اکبر روانہ ہونے لگے. لیکن مقاتل لکھتے ہیں لوہوف ابن طاووس اور جگہوں پہ لکھتا ہے کہ امام فنظر الیہ نظر آئسم منہ, امام نے اجازت تو فوراً دے دی لیکن بڑی مایوسی کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کیا. وَأَرْخَى عَيْنَهُ, اور اس کے بعد آپ نے گویا آپ کی آنکھوں سے اشک کے دریا جاری ہو گئے, اس طرح آپ نے رونا شروع کیا. اکبر نے کس طرح رخصت دی ہوگی خیمے سے کوئی بیان نہیں اس کا, لیکن یہ پتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا, گویا کوئی ان کو کھینچ رہا تھا, بار بار خیمے کے اندر دوبارہ بلا لیتا تھا. میں سوچتا ہوں گا کھینچتا جو ہوگا وہ دامن کو کھینچتا ہوگا, آپ کے پاؤں سے کوئی لپٹ جاتا ہوگا, ان کو واپس بلا لیتا ہوگا. شاید وہ سکینہ ہوگی جو اکبر کو خیمے سے جانا دیکھ نہیں پا رہی ہوگی, اس لیے بار بار اکبر کو روک لیتی ہوگی. اور جب اکبر نکلے ہیں اس وقت خیمے کے لیے, جب قتال کے لیے, اور گھوڑے پر آپ سوار ہوئے ہیں اور خدا حافظ کہہ کے چلے ہیں, تو امام علیہ السلام کمر کو پکڑ کے ایک مرتبہ ان کے پیچھے چلے. اکبر نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے, جب پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ آپ کے پیچھے سال سال چل رہا ہے. اکبر رک گئے, گھوڑے سے اترے, آ کے پوچھا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. فرمایا اکبر اگر تمہارا کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو تم جانتے کہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے. پھر سے لپٹایا ایک مرتبہ, پھر سے اکبر کو قتال کی طرف بھیجا. اکبر ایسے جری تھے کہ بہت دیر تک لڑتے رہے, بہتوں کو آپ نے تحتیق کیا, لیکن ایک مرتبہ یہ نوجوان, یہ ایسا نوجوان جسے زندگی بھر امام سے کچھ مانگا نہیں, نہ اپنے باپ سے کچھ مانگا, ایسا نوجوان جس کا چہرہ رسول اللہ جیسا تھا, ایسا نوجوان جو بہت ہی خوش شکل تھا اور ہر ایک کو عزیز تھا. امام کبھی کہتے تھے اکبر کوئی ہم سے مانگو, لیکن کچھ نہیں مانگتے تھے. ایک دن ایسا آیا عاشور کا دن جب اکبر کافی قتال کر کے, کافی لڑ کر واپس آئے اور عرض کیا آپ نے, بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے اور اس زرا کی سنگینی جو ہے میرے لیے بھاری ہو رہی ہے, بابا اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے میں اس سے قتال پر مدد لے لوں اپنے لیے اور زیادہ ان کا جب میں مقابلہ کر سکوں. امام علیہ السلام کے لیے بڑا سخت تھا اس وقت علی اکبر کا جواب دینا, اے علی اکبر بڑا سخت ہے تمہارے بابا کے لیے کہ تم ایسا سوال کرو اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے. آپ نے لپٹا لیا اکبر کو, اپنی آغوش میں لے لیا
اور امام علیہ السلام نے زبان اپنی اکبر کی زبان اپنے منہ میں لی، یہ عجیب حقیقت ہے تاریخ کی، یہ آخری وداع تھا اور یہ اس کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ جب اکبر نے زبان دی اور باہر نکالی اور کہا بابا لسانوں کا رہی بسو من لسانی، آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے تسلی دینے کے لیے کہا اکبر جاؤ اور تھوڑا لڑو، بہت جلد تمہاری پیاس تمہارے جد جو ہیں وہ پوری بجھا دیں گے، ایسی بجھائیں گے اس کے بعد پھر کبھی تم پیاس سے داؤ گے۔ اکبر چلے لڑنے کے لیے، ایک وقت ایسا آیا کہ سلام آیا، شرعی سلام کیا اکبر نے، علیکم من السلام یا بتا، ایسا سلام جس کا جواب بھی واجب نہیں تھا۔ اکبر جانتے تھے بابا تھکے ہوئے ہیں، صبح لاشیں اٹھا رہے ہیں، نہیں چاہتے تھے کہ وہ سلام کا جواب دے اور دوڑ کے آئے، لیکن جب آواز سنی امام علیہ السلام گویا چلے ہیں لیکن سامنے تاریکی چھال گئی، آنکھوں میں تاریکی غالب آ گئی۔ بار بار تاریخ لکھتی ہے کہ گرتے تھے، اٹھتے تھے، دوڑتے تھے، پوچھتا تھا یا علی کہاں علی تم، ایک وقت ایسا آیا مسترب ہوئے لیکن زلجنہ نے سمجھ لیا بولا کیا چاہتے، دوڑا کر آپ کو پہنچایا، آپ اترے ہیں، باپ بیٹے کا وہ حال دیکھا جو کوئی باپ نہیں دے سکتا۔ ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے آنکھیں باندھ لی تھی اور اسماعیل نے کہا تھا میری قمیض رکھ لیجیے اس میں خون کا داغ نہ لگے، میری ماں کو دے دیجیے گا، شاید جب مجھے یاد کرے میری قمیض کو سونگھ کر اس کو تفضل مل جائے گی۔ لیکن یہاں اکبر ہے، ان کا لباس ان کا کفن ہے، بابا سامنے ہے، سین بچی کی کا پھل آپ کے سینے میں پیوست ہے، ابراہیم دیکھ رہے ہیں امام حسین کس طرح اپنے بیٹے کے سینے سے وہ پھل نکالتے۔
علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔